کتاب ترغیب و ترہیب کے آخری صفحے کے اوپر ہم تھے، بلکہ کتاب ترغیب کے آخری صفحے پر تھے، ترہیب تو ابھی شروع نہیں ہے انشاءاللہ. آج وہ آپ لوگ نکال لیجئے، پیج نمبر 87. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين، يا فتاح يا فتاح يا فتاح. دنیا کی حرص نہ رکھنا، یہ ہمارا آخری موضوع پڑھ لیا تھا ہم نے. آج یہاں شروع کرتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا، لمبی امیدیں نہ باندھنا، اور نیک کاموں کے لیے وقت کو غنیمت سمجھنا. فرمایا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو بہت یاد کیا کرو جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، یعنی موت ساری لذتوں کو ختم کرنے والی. یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو کہ فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے والا ہو، یا سرے سے کافر ہو، تو اس کی اس دنیا میں جتنی بھی لذتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ ایک مومن کی جو لذتیں ہوتی ہیں وہ تو موت کے بعد بڑھتی ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے موت اس کے لیے. تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ہے یہاں پر، کہ جب صبح ہو تو شام کے لیے. اچھا، ہاں، اس سے پہلے ایک دو باتیں یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا، اس سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، جس کو خشیت کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پھر فکر ہوتی ہے کہ میں نے مر جانا ہے، ایک دن تو کیا کسی وقت بھی میں نے مر جانا ہے، اور اس کے بعد پھر میرے کام صرف اور صرف میرے اعمال آئیں گے اور کچھ نہیں. تو موت کو یاد کرنے سے پھر انسان کی رغبت جو ہے نا، دنیا کی لذتوں کی طرف سے کم ہو جاتی ہے. کسی نے ایک واقعہ سنایا چھوٹا سا، کہ کوئی خاتون آئی کسی مفتی صاحب کے پاس، اور مفتی صاحب سے یہ اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرا وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. تو مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ مراقبہ موت کیا کریں، آپ موت کا مراقبہ کیا کریں. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ موت کو یاد کریں گے نا، تو کھانے پینے کے اندر جو آپ کے لیے بہت زیادہ رغبت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ وزن کا مسئلہ ہوا ہوا ہے، ان کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہوگا، بلکہ صرف اوور ایٹنگ کی وجہ سے ان کا وزن، اوبیسیٹی جس کو کہتے ہیں، وزن بڑھا ہوا ہوگا. تو اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو خود آپ کی رغبت جو ہے نا کھانے پینے کی طرف سے کم ہو جائے گی. ہمارے سلسلوں جو تزکیہ نفس کے سلسلے ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ سلسلوں کے اندر باقاعدہ سالکین کو مراقبہ موت کروایا جاتا ہے. یعنی مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس کسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جانا، ٹھیک ہے. تو مراقبہ موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اس سوچ کے ساتھ بیٹھ جانا کہ میں نے مر جانا ہے، بلکہ میں مر چکا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح سے امیجن کرنا کہ میں مر چکا ہوں، اور اب موت کے بعد جتنی معاملات پیش آتے ہیں ایک میت کے اوپر، تو وہ سارے کے سارے میرے اوپر پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی میرے کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے، مجھے نہلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد لوگ آ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، پھر مجھے قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، پھر قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، اور قبر کے اندر پھر سب مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ہر ایک کے ساتھ ہونی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو یاد کر لینے سے نا انسان کے اندر پھر واقعی ایک یعنی نیچرل فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کہ وہ پھر فکر مند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی تلقین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حدیث مبارکہ میں کری. اگلی حدیث ہے کہ جب صبح ہو تو شام کے لیے فکر مند مت ہو جاؤ، اور جب شام ہو تو صبح کے لیے فکر مند مت ہو جاؤ. بیماری آنے سے پہلے تندرستی سے کچھ فائدہ لے لو، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ پھل حاصل کر لو. صحیح. تو اس حدیث کے دو حصے، پہلا حصہ یہ کہ اپنے اندر توکل کی صفت یا کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی اگین کیفیات میں سے ہے، تو کیفیات جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں دل کے اندر، لیکن ان کیفیات کو پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے اگر ہم ان اعمال کو کریں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہمیں ملتے ہیں. تو جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک کیفیت جو ہوتی ہے دل کے اندر، جس کو کہ توکل کی کیفیت کہا جاتا ہے، یہ دل کے اندر پھر پیدا ہوتی ہے جب انسان وہی، جیسے کہ ہم پچھلے دنوں بات بھی کر رہے ہیں، مقامات عشرہ کی مشائخ نے بیان فرمایا نا کہ انسان کی جب ترقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر، تو وہ مختلف مقامات طے کرتا ہے. تو یہ مقامات کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیفیات کے مقامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دل کے اندر، اس کے اندر دل کے اس کے دل کے اندر یہ کیفیات آتی ہیں ون بائی ون. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ توبہ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو توبہ کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یو ٹرن لینے والی کیفیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یو ٹرن جب وہ لے لیتا ہے تو پھر اس کے اندر انابت کی کیفیت آتی ہے، یعنی رجوع اللہ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی شخص اتنی نورانی چیز جو کہ یعنی ہے ہی منبع نور، سب کچھ جتنا بھی ہے نور، اچھائی اور رحمت اور محبت، ہر چیز کا منبع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب آپ دنیا سے رخ پھیر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رخ کو کر لیتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی یو ول بی اٹریکٹڈ. ٹھیک ہے نا، وہ چیز آپ کو پھر کھینچے گی اپنی طرف. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انابت اس کو کہتے ہیں، یعنی پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو انابت کہتے ہیں، رجوع اللہ کہتے ہیں. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے. پھر تیسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک آٹومیٹک ہی ہوتا ہے. جو انابت جس کو مل جاتی ہے، تو تھوڑے محنت کے ساتھ یا تھوڑے وقت کے ساتھ پھر اس کو تیسری کیفیت بھی مل جاتی ہے. یہ تیسری کیفیت کیا کہلاتی ہے؟ اس کو زہد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زہد کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی ہمارے مجلس میں بات چل رہی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت، اس کو زہد کہتے ہیں، آخرت کی طرف رغبت. ٹھیک ہے، تو زہد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے نا، تو اللہ تعالیٰ کا نور اتنا زیادہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف آپ اٹریکشن آپ کی شروع ہو جاتی ہے کہ آٹومیٹیکلی جو غیر اللہ ہے اس سے آپ کا دل کٹنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک طرف اٹریکشن ہوگی تو دوسری طرف سے پھر اٹریکشن کم ہوگی نا، تو اسی کو کہتے ہیں زہد. تو زہد حاصل ہوتا ہے، یعنی زہد کی کیفیت حاصل ہوتی ہے دل کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اور کیفیات ملتی ہیں. تو انہی میں آگے ترقی کر کے کیفیت انسان کو ملتی ہے جس کو توکل کہتے ہیں. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ریلائنس بڑھ جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، یعنی وہ پھر اسباب کے اوپر اس کی ریلائنس کم ہوتی رہتی ہے اور اللہ پر ریلائنس بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے دنیا کے مسئلوں کے اندر ہر وقت فکر مند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی فکریں کم ہو جاتی ہیں دنیا کے سے ریلیٹڈ، اور آخرت سے ریلیٹڈ اس کی فکریں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس حدیث کے اندر ترغیب دی، یعنی حکم فرمایا بلکہ. ٹھیک ہے، تو تم اس طرح سے مت زندگی گزارو کہ بس تمہاری زندگی ایسی گزرے کہ ایک وشیس سرکل جس کو کہتے ہیں، رائٹ، ایک شام ہو تو صبح کی فکر لگ جائے، صبح ہو تو شام کی فکر لگ جائے کہ جب شام کو میں کیا کروں گا، شام کو کیسے کھاؤں گا، شام کیسے گزرے گی، اور شام ہو تو پھر صبح. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک اعمال میں کیسے کیسے کروں گا. نیک اعمال کی فکر ہونا تو اچھی بات ہے، وہ تو ڈیزائرڈ بات ہے. یہاں پر مراد ہے کہ رزق کے لیے فکر مند ہونا مستقل، اور دنیاوی معاملات کے طے ہو جانے کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہنا. ٹھیک ہے، تو اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنے وقت کو جو ہے وہ قیمتی سمجھو اور اس کی قدر کرو، یعنی ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ نیکی کے لیے استعمال کرو. تو جیسے کہ ایک اور حدیث کا مضمون اس طرح سے بنتا ہے کہ ان دو باتوں کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ غفلت کا شکار ہیں. کون سی دو باتیں؟ نمبر ون صحت، ٹھیک ہے، اور نمبر ٹو فراغت. صحت اور فراغت، क्योंकि जब सेहत होती है तो लोग इस बात से गाफिल हो जाते हैं कि वो कभी उनके ऊपर बीमारी भी आ सकती है। ये सेहत जो है वो हर वक्त रहने वाली चीज नहीं है, कभी ये खत्म भी हो सकती है। तो सेहत के टाइम को जो है वो जाया कर देते हैं, जब सेहत खत्म हो जाती है, चली जाती है, तो फिर उसके बाद अफसोस करते हैं कि काश के सेहत के वक्त में मैं कुछ कर लेता, कुछ अमाल कर लेता, कुछ नेकी कर लेता। ठीक है, जैसे कि किसी का वाकया हमारे हजरत ने एक दफा बयान किया था कि बिनाई चली गई और उसके बाद आकर के रोने लगे कि जब मेरे पास आंखें थीं तो मैंने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ना सीखा ही नहीं, अगर सीख लेता तो अब मैं कम कम से कम अपने हाफिजे से कुछ ना कुछ तो कुरान पढ़ सकता था, लेकिन अब तो आंखें चली गई, अब कैसे कुरान पढ़ना सीखूं। ठीक है, तो सेहत से यानी फायदा उठाना, तब बीमारी आने से पहले तंदुरुस्ती से फायदा उठा लो, और दूसरी चीज जो है वो मरने से पहले अपनी जिंदगी से कुछ फल हासिल कर लो, क्योंकि जिंदगी जो है वो एक मौका है जिसके अंदर के इंसान अमल कर सकता है। जब जिंदगी खत्म हो गई तो अब वो खुद अमल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तो उसने कुछ अमल किए होंगे जिंदगी के अंदर ऐसे कि जिनका के उसको सवाब मिल चुका, या ये कुछ उसने ऐसे अमल कर लिए होंगे कि जो के सदका जारिया के तौर पर उसके मरने के बाद भी जारी है, तब तो उसको उन पर सवाब मिलता रहेगा, लेकिन अगर नहीं किए तो फिर अमल का वक्त खत्म हो चुका मरने के बाद। मतलब ये है कि तंदुरुस्ती और जिंदगी को गनीमत समझो और नेक काम में उसको लगाए रखो, वरना बीमारी और मौत के वक्त फिर कुछ नहीं हो सकेगा। बीमारी जो होती है वो जाने का जाती है, कभी जो है वो ऐसी बीमारी आ जाती है कि आपकी जो आज़ा होते हैं उनमें से कोई उस जो है वो सही काम करना छोड़ देता है। ठीक है, उसको भी बीमारी ही कहते हैं। तो कुछ नेमतें छिन जाती हैं बीमारी के वक्त में, और मौत क्या चीज है, सारी नेमतों के छिन जाने का नाम है। ठीक है, जितनी भी फिजिकल नेमतें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर दी हैं, सब के सब जो है वो मौत के वक्त छिन जाती हैं। तो कामिल बीमारी वो मौत की शक्ल में आती है इंसान के ऊपर। मुसीबत में सब्र करना, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को जो दुख मुसीबत बीमारी रंज पहुंचता है, यहाँ तक कि किसी फिक्र में जो थोड़ी सी परेशानी होती है, उन सब में अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ फरमाते हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि उलमा ने इसके ऊपर खास मसला लिखा कि यहाँ पर इस तरह के जितने भी होते हैं ना मामला, तो वो फिर गुनाह सगीरा के माफ होने का सबब बनते रहते हैं, क्योंकि गुनाह सगीरा ऐसे गुनाह होते हैं जो कि हम बशर होने के नाते जो है वो हम करते रहते हैं, और कभी तो इतने करते रहते हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम कर रहे हैं। तो गुनाहों की एक ऐसी तादाद जो है वो हमारे नामे अमाल के अंदर मौजूद होती है कि जिसका हमें एहसास नहीं होता, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसे भी हमने गुनाह किए होंगे। और उसकी वजह क्या बनती है, उसकी वजह जो है वो अल्लाह ताला की अजमत बनती है, क्योंकि अल्लाह ताला इतने अजीम है और इतने कामिल मोहसिन है हमारे कि उनके साथ एक छोटी सी भी लग्जिश जो है ना वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम दुनिया के अंदर एक छोटे से नमूने से समझ सकते हैं कि कोई शख्स आपके ऊपर बे इंतहा एहसान किए हो उसने, ठीक है, आपका सारे के सारे यानी अखराजात उठाए हों बचपन से लेकर के जवानी तक, आपको फिर जॉब भी दिलवा दियो, आपकी तालीम का भी सारा उसने इंतजाम किया हो। ठीक है, और उसके अलावा भी आपके पहनने उड़ने का भी उसने इंतजाम किया हो। अब उस शख्स के साथ आप अगर छोटी सी भी बदतमीजी कर देंगे, छोटी सी भी नाफरमानी का मामला उसके साथ करेंगे ना, तो वो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, और यानी कोई आपको ना उसके ऊपर शाबाश नहीं कहेगा। तो अल्लाह ताला तो उस मोहसिन से जो है वो बढ़ करके हमारे मोहसिन है ना, क्योंकि अगर ऐसा कोई मोहसिन होता भी, ठीक है, मतलब ये तो और बात है कि अल्लाह ताला ने तो हमें हर चीज प्रोवाइड करी, लेकिन अगर कोई ऐसा मोहसिन हमारी जिंदगी में होता भी, तो वो मोहसिन हमको किसने प्रोवाइड किया, वो मोहसिन भी तो अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया ना। तो अल्लाह ताला के एहसान तो हमारे पास ऐसा है कि हमारा तो यानी उज किया अंग अंग अल्लाह ताला के एहसान में डूबा हुआ है। ठीक है, हर चीज ही हमारे पास जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अल्लाह ताला के साथ तो बहुत छोटी सी भी अगर हम कोई नाफरमानी का मामला करें तो वो तो काबिल बर्दाश्त नहीं है ना, तो उसी को गुनाह कहते हैं। तो इस तरह से हमारे गुनाह जो है ना वो इतनी तादाद में मौजूद होते हैं कि वी कैन नेवर इवन इमेजिन क्या है। तो अल्लाह ताला की ये भी हमारे ऊपर मेहरबानी है कि ईमान होने के नाते, صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے جو ہمیں ایمان کے برانچز بتائی ہیں ان چیزوں کے اوپر ایمان، ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے نا اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ گناہ جو ہے نا وہ یعنی معاف ہوتے رہتے ہیں، وہ رائٹ آف ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے کسی بہت بڑی مانیٹری انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ بہت بڑا لون لے لیا، ٹھیک ہے، اب لون تو آپ نے لے لیا کیونکہ آپ کی ضرورت ہی، آپ نے لون لے لیا، لیکن اب آپ اس کو پے کرنے کے بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی اتنا کما نہیں سکتے کہ آپ جو ہے وہ اتنے بڑے لون کو پے آف کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اتھارٹی جس نے کہ آپ کو یہ لون دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوپر مہربان ہے، ٹھیک ہے، تو لون تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ کتابوں سے جو ہے وہ ایسی تو نہیں چلا جائے گا، لیکن وہ لون، وہ جو اتھارٹی ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز بنا کر کے وہ لون کے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر سے رائٹ آف کرتے رہیں گے، رائٹ آف کرتے رہیں گے، رائٹ آف کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر مہربان ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اگر دشمنی کا تعلق ہوتا تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ تم نے جتنا لیا ہے نا میں تو تم سے ایک ایک پائی کا حساب لوں گا، ٹھیک ہے، میں تو ایک ایک پائی کے اوپر تمہیں نچوڑوں گا، ٹھیک ہے، اور تم اگر نہیں دے پاؤ گے تو پھر میں اس کے بدلے میں تمہیں کوئی نہ کوئی یعنی کچھ نہ کچھ تمہارے اوپر پینلٹی لگاؤں گا، کچھ نہ کچھ تمہارے اوپر سزا لگاؤں گا، ٹھیک ہے، تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہے؟ محبت کا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، والذین آمنوا، وہ تو اشد حب اللہ، تو خاص کامل مومنین کے لیے، لیکن اللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا، مومنین کا دوست ہے، ٹھیک ہے، اور مشائخ نے اس آیت کے اوپر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، بلکہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اپنا ذکر پہلے کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے بندوں کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا یہ چھوٹے چھوٹے دکھ آتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رائٹ آف کرتے رہے ہیں، اور یہ دکھ بھی کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خود ہی بہانہ بناتے ہیں رائٹ آف کرنے کا، اور پھر اس بہانے کے بدلے میں رائٹ آف کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ گناہ جو ہے وہ ہم اپنے اختیار کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، بے اختیار والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو پھر گناہ میں شامل ہی نہیں ہوتی نا، جو بھول سے انسان کر دیتا ہے، نہ جانتے ہوئے، نہ دانستگی میں کر دیتا ہے، تو ہم جتنے بھی سجیرہ گناہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اختیار سے کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ مشائخ سے سنا، غالباً حدیث نقل کری تھی انہوں نے، کہ جیسے انسان کی، نہیں یہ تو خیر حدیث کے الفاظ تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس طرح سے ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کے کرتے میں دو جیبیں ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک جیب کے اندر اپنی کوئی قیمتی چیز رکھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑی نا تو آپ نے دوسری جیب کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اور آپ کو جب وہ چیز نہیں ملی تو آپ کا خیال تھا کہ اس جیب میں یہ چیز تھی، تو آپ کو فکر ہو گئی، آپ کو ایک پریشانی ہو گئی کہ وہ چیز کہاں چلی گئی، گم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی نا وہ جو اتنی سی پریشانی ہوئی نا اتنی سی دیر کے لیے کہ آپ نے دوسری جیب میں ابھی چیک نہیں کیا، تو اتنی سی دیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو پریشانی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، ٹھیک ہے، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، اچھا لیکن ان سب باتوں میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ سارے معاملے نہیں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ایمان کی اہمیت جو ہے نا ہمارے ذہن کے اندر، دلوں کے اندر پختہ ہونی چاہیے کہ سب کچھ جو ہے نا وہ اس ایمان کی وجہ سے ہے، تو ایمان کی حفاظت تو پھر، یعنی جو اس بات کو سمجھ لے تو پھر تصور کریں کہ اس کے دل میں ایمان کی کتنی ویلیو ہوگی، اور وہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرے گا، یہی تو سارا کا سارا مسئلہ ہے، کہ ہم بہت یعنی ریلیکس جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر، اور کچھ کرتے نہیں ہیں، اور فکر نہیں کرتے، اور صحبت اختیار نہیں کرتے، اور علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور عمل کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتے، اور گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ ہم اسباب اختیار نہیں کرتے، شیطان سے بچنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ون سنگل وجہ، کہ ایمان کی اہمیت نہیں ہے ابھی تک ہمارے دل کے اندر، اگر ہوتی نا تو پھر جس طرح سے ہم جتنی دنیا میں اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے اسباب اکٹھے کرتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت کے لیے تو ہم سب سے زیادہ اسباب اکٹھے کرتے ہیں، لیکن چونکہ اہمیت نہیں ہے تو اس وجہ سے بہت ریلیکس طریقے سے جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور وقت گزار رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے بیمار کی عیادت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں, اور اگر شام کو کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک معاشرت کی بات بتائی کہ جب تمہارا کوئی ساتھی بیمار پڑ جائے یا اس کے گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جائے تو اگر تم اس کی بیمار پرسی کرو گے تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے وہ صحت مند تو نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, اس کو اگر وائرل انفیکشن ہے تو اس کا وائرل انفیکشن دور نہیں ہو جائے گا, بیکٹیریل اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہوئی ہے تو وہ دور نہیں ہو جائے گا, کوئی ٹیومر اس کو ہو گیا تو آپ کی بیمار پرسی کرنے سے اس کا ٹیومر تو دور نہیں ہو جائے گا, صرف کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے دل کے اندر ایک راحت پیدا ہوگی, اس کے دل کو اطمینان ہوگا, اس کے دل آپ چند اس کو اچھی باتیں کر دیں گے جا کر کے تو اس کو دلی سکون مل جائے گا. فزیکل ایلنس اس سے موسٹ لائکلی دور نہیں ہوگی, کچھ فزیکل ایلنس ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاص جو ہے وہ سائیکولوجیکل کنڈیشن سے تعلق رکھتی ہیں, تو وہ جو ہے وہ اچھی بات کرنے سے اور تھوڑا سا اگر آپ یعنی سائیکولوجیکل اس کو سپورٹ کر دیں بندے کو تو وہ پھر اس سے ریکور کر سکتا ہے, لیکن ایسی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ ایک فزیکل کاز کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہاں پر اتنا بڑا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیوں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے ہی معاملات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو آپ کے بیمار پرسی کی وجہ سے اس کے دل کی کیفیات جو ہوتی ہیں بہتر ہو جاتی ہیں, تو اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا زیادہ قبول کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو دعا کے لیے لگا دیتے ہیں. مردے کو غسل و کفن دینا اور اس کے گھر والوں کو تسلی دینا, اب یہ بھی اس کا اگلا درجہ ہے کہ بھئی اگر بیمار کی پھر یعنی انتقال ہی ہو گیا تو اس کے بعد مومن کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو شخص مردے کو غسل دے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, اور جو کسی مردے پر کفن ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے, اور جو کسی غمزدہ کو تسلی دے اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگاری کا لباس پہنائیں گے اور اس کی روح پر رحمت بھیجیں گے, اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑوں میں سے ایسے قیمتی جوڑے پہنائیں گے کہ ساری دنیا بھی قیمت میں ان کے برابر نہیں ہوگی. اگین جو ہے یہ حسن معاشرت سے تعلق رکھتا ہے کہ مومن جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے, اور ظاہر ہے اس کے اندر دو باتیں جو ہوتی ہیں وہ مومن کے ساتھ لگی ہوتی ہیں کہ نمبر ون کہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ آخرت کے بارے میں انکار کا شکار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کہ بس میں جو کر رہا ہوں آئی ایم ڈوئنگ دس سو دیٹ آئی کین فیل گڈ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا جذبہ جو کہ کافروں کے اندر نظر آتا ہے, ورنہ تو اگر ہم کسی ورلڈلی بینیفٹ جو کیا کہتے ہیں مانیٹری بینیفٹ کی وجہ سے اگر اس طرح کے کام کریں تو اس بات کو تو کافر بھی برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, نان مسلمس کے یہاں بھی اس کو برا سمجھا جائے گا جن کا کہ آخرت کے اوپر کوئی ایمان وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ تو یہ تو کافر بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں نا کہ میں آئی ہیلپ سم ون بیکاز آئی فیل گڈ ون آئی ہیلپ سم ون. ٹھیک ہے, تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں کرتا ہے, اس کو اس وجہ سے کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے اس دنیا کی, تو اس کا ایمان آخرت پر ہوگا تبھی وہ سارے کام آخرت کے لیے کرے گا, ورنہ اس میں اور کافر میں کیا فرق رہ گیا. ٹھیک ہے, کافر بھی جو ہے وہ مانیٹری بینیفٹس کے لیے اس طرح کے کام کرنے کو برا سمجھتا ہے اور یہ بھی برا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کافر بھی جو ہے وہ فیلنگ گڈ کی وجہ سے کام کرتا ہے, مومن بھی اسی فیلنگ گڈ کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے, تبھی کیا فرق رہ گیا کافر اور مومن میں. تو کافر اور مومن میں امتیازی فرق جو ہوتا ہے وہ آخرت کا ہی ہوتا ہے. تو ایمانن و احتسابن, احتسابن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آخرت میں اجر کی امید کے ساتھ یہ سارے کام کریں. ٹھیک ہے, تو آخرت کی اجر کی امید کے ساتھ, جیسے کہ پیچھے ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ کسی عورت کے پیٹ سے حمل بھی اگر گر جائے تو وہ حمل جو ہے نا وہ بھی اپنی ماں کو نال سے پکڑ کر جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا اگر ماں نے ثواب کی نیت کی ہو. ٹھیک ہے, تو ثواب کی نیت کی وجہ سے پھر مومن کو ایک ایک چیز کے اوپر ثواب ملتا ہے. اچھا, اب اس معاملے کے اندر مردے کو غسل دینا, تو ایک تو وہ ہوتا ہے غسل دینا کہ آپ کے خاندان کا فرد ہے اور آپ ہی ہیں غسل دینے والے, ٹھیک ہے، خصوصاً جو ہے وہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب جو خاندان کے اندر عورتیں ہوتی ہیں وہی اس کو غسل دے سکتی ہیں، اور تو کوئی غسل نہیں دے گی، ٹھیک ہے. تو ایسے موقع کے اوپر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کتراتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی وہاں پہ جا کر کے یعنی ڈیڈ باڈی کو چھونا پڑے گا، ہماری تو رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اور رات کو خواب آئیں گے اور کراہیت کی وجہ سے، یا یہ کہ اس مردے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نفرت کا تعلق تھا، کوئی عداوت تھی، تو اب اس کو غسل دینا یہ تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر اوورکم، اس طرح کی فیلنگس کو اوورکم کرنے کے لیے آخرت کے اجر کی امید رکھنا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یعنی اس میں تو پھر بھی آپ کو فیملی ٹرمز کی وجہ سے اور ایک سوشل اوبلیگیشن کی وجہ سے نا آپ کر ہی لیتے ہیں ایسی چیزیں. لیکن ایک اور ڈیفیکلٹ سچویشن تب آتی ہے کہ جب کہ جیسے لاوارث لاش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے کوئی شخص ہو جسے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مثال کے طور پر ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ وہ ایک نان مسلم کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر مسلمان ہیں ہی نہیں جو کہ کسی دوسرے مسلمان کو آ کر کے غسل دے سکیں، کفن دے سکیں. اب ایک آپ ہی ہیں، اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، دوستی کا تعلق نہیں ہے، پڑوس کا تعلق نہیں ہے، جاب کا تعلق نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف اور صرف کیا تعلق ہے کہ یہ ایمان والا ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان تھا جس کا انتقال ہو گیا، اب آپ اپنے آپ کو آگے پیش کر دیتے ہیں کہ ہاں میں اس کو غسل دوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ اجر کا پھر معاملہ ہو گیا نا، ایمان کے نسبت سے جو ہے وہ یہ کام کیا آپ نے جا کر کے. پھر مردے پر کفن ڈال دینا، اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو روٹین کے تحت جو ہے وہ کفن مل جاتا ہے، یا تو گورنمنٹ ہی پرووائڈ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر شاید گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے، یا یہ کہ ویسے ہی گھر والوں نے خرید کے دے دیا، یا یہ کہ وہ ایک ایسی یعنی بے گورو کفن لاش جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اپنی طرف سے پیسے دے دیے کفن کے خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس سے پھر ثواب کی کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے جو ہے وہ آپ کا کوئی ایسا قریبی تعلق والا بندہ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ ایسے معاملات کریں گے اس کے ساتھ تو پھر بھی جو اس حدیث کے اندر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ ثواب پھر بھی ملے گا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے نا خزانے کی، کہ بھائی چونکہ آپ کا تعلق نہیں تھا اس وجہ سے میں آپ کو یہ والا ثواب نہیں دوں گا جو کہ میرے نبی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا آدھا ثواب دوں گا یا اس کا 1/4 دوں گا خالی، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہم نہیں سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہترین ثواب کی امید رکھنا میں اس کے لیے یہی صرف ڈیزائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے دیتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جو شخص جو ہے وہ مشکل حالات میں ایسے کام کرتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں کرتا ہے جبکہ اس کے خلاف اس کو روکنے والی چیزیں جو ہیں وہ روکنے والے فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر اس ثواب کے اندر اضافے کی امید کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. کمی کی امید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کمی کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ زیادہ مشکل حالات میں کریں گے تو اضافے کی امید میں کوئی آپ کو منع نہیں کیا جا رہا کہ نہیں جی آپ کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، سوری بس جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ٹاپک ختم ہوا جو کہ ہم نے کچھ دن پہلے شروع کیا تھا، کہ اعمال صالحہ کی ترغیب، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال ہو اس اوور آل ٹاپک کے بارے میں، ورنہ پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں برے کاموں سے بچنے کی ترغیب، ٹھیک ہے. یعنی کتاب الترغیب کا ترغیب کا پہلا حصہ مکمل ہوا، اب دوسرا حصہ ترغیب یعنی ڈرانا کہ برے کام کرو گے تو پھر تمہیں کیا سزا ملے گی. تو اس کا پہلا ہے ریاکاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی تشہیر کریں گے، اور جو شخص دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ اس کے عیب دکھائیں گے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ جو ہیں وہ ایکسپلسٹلی بری نیت، ٹھیک ہے. یعنی اب یہ بری نیت کی بات ہو رہی ہے، یہ اچھی نیت کی بات نہیں ہو رہی، یہ صحیح نیت کی بات نہیں ہو رہی. کیونکہ پہلے ہم نے تین طرح کی نیتیں ڈسکس کرنی تھی نا، بالکل پچھلے ٹاپک کے ابتدا کے اندر جہاں پہ اخلاص کی بات ہوئی تھی کہ اخلاص کیا ہے، تو وہاں پہ ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ مطلب یہ وہ تھا نا نیت خالص رکھنا، تو لکھا تھا کہ نیت صحیح ہو تو نیک کام کرنے پر ثواب ملتا ہے ورنہ نہیں ملتا، اور اگر نیت بری ہو تو گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ سے پوچھا یہ صحیح اور بری ان دونوں کے درمیان بھی ایک لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب کیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا لیول ہوتا ہے، کہ نہ صحیح ہو یعنی نہ صحیح ہو نہ بری ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اچھی نیت ہونا. तो अच्छी नीयत जो होती है ना, वो जरूरी है कि सही नीयत भी हो, और वो बुरी भी नीयत भी नहीं होती है, ठीक है। तो अच्छी नीयत से सवाब मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना। और दूसरा मामला क्या होता है कि जब अच्छी नीयत होती है लेकिन सही नीयत नहीं होती, तो दूसरा मामला क्या होता है इसका, अगर आप लोग जवाब दें तो इंशाल्लाह कुछ आपकी तरफ से भी फीडबैक होगा, ठीक है। अच्छी नीयत से पहला नुकसान ये होता है कि जितना आपको सवाब मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता, और दूसरा नुकसान क्या होता है सिर्फ अच्छी नीयत के होने से। जब सही नीयत ना हो, सिर्फ अच्छी नीयत हो, तो दूसरा नुकसान क्या होता है? नहीं आ रहा किसी को ध्यान जी। दूसरा नुकसान ये बताया था कि जब बदला ना मिले तो गुस्सा आ जाता है जी। आखिरत का फायदा नहीं, नहीं आखिरत का फायदा तो अच्छी नीयत पर भी हो जाता है, ठीक है। आखिरत फायदा भी हो जाता है, ये ऐसा नहीं है कि यानी अल्लाह ताला से अच्छा ही गुमान रखते हैं कि भाई आपने अच्छी नीयत करी थी, कोई बुरी नीयत तो नहीं करी थी। तो सिर्फ अच्छी नीयत हो और सही नीयत ना हो, तो उसका नुकसान दूसरा ये होता है कि ऐसे अमल को जो है ना, फिर मुश्किल हालात में संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मुश्किल हालात जब आते हैं ना, तो फिर इस अमल को संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यानी कोई आजमाइश आ जाती है, कोई फितना आ जाता है, तो उस फितने में फिर ना कामयाब होना, फितने का मतलब भी आजमाइश होती है, ठीक है। तो उस फितने से सुरखुरू होकर के निकलना जो है ना, फिर बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, और मोस्ट केसेस के अंदर ना वो फिर बंदा नहीं बच पाता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि आसिफ साहब ने लिखा कि जब बदला ना मिले तो फिर गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। अगर नेक अमल कर रहे होते सिर्फ और सिर्फ आखिरी की आखिरत की अजर की खातिर, तो फिर बदला ना मिलने के ऊपर बदला ना मिलने के ऊपर फिर गुस्सा ना आता ना, क्योंकि भाई बदला तो हमें चाहिए ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर नेक अमल ऐसे कर रहे हो कि हाँ भाई नेकी करना अच्छी चीज होती है और उसको फायदा हो जाएगा कुछ जो है, और जो है वो हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, अभी ताल्लुकात अच्छे हो जाना ये एक अच्छी बात है, ठीक है, कि भाई हमारे आपस के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और माहौल अच्छा हो जाएगा और फलाना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये अच्छी नीयत तो है, ठीक है, क्योंकि ताल्लुकात अच्छे हो जाना कोई बुरी बात तो नहीं है, नहीं तो अच्छी बात है, इस्लाम चाहता है कि लोगों के ताल्लुकात अच्छे हो जाए, ठीक है। लेकिन ये सही नीयत नहीं है नेक अमल करने की, तो फिर क्या होता है कि जब ये वाली नीयत करी थी तो फिर अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए, जिसको कहते हैं ना डिजायर्ड रिजल्ट्स तो नहीं मिले ना आपको, ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिले, आपका डिजायर क्या थी कि ऐसा ऐसा हो जाए, ये नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो फिर अब आपको गुस्सा आएगा कि यार ये क्या, मतलब तो ये तो कोई बात नहीं कि मैंने तो उसके साथ ऐसा किया और ताल्लुकात फिर भी अच्छे नहीं हुए। भाई भाई अगर आपने आखिरत के सवाब की नीयत करी होती तो फिर ताल्लुकात अच्छे हों या ना हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए कि आखिरत का अजर तो मिल गया, ठीक है, ईमान के बेसिस के ऊपर, बिकॉज आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे पे यकीन करके कि आखिरत का अजर मिल गया, आपको यकीन है मिल गया, दैट्स इट राइट। अब ताल्लुकात अच्छे हो गए तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है, अल्लाह ताला की मेहरबानी हो गई, फजल हो गया अल्लाह ताला के, ताल्लुकात भी अच्छे हो गए, ठीक है। उसी तरीके से तारीफ नहीं हुई, अब उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि जी उन्होंने मेरी तारीफ क्यों नहीं करी, बल्कि उल्टा जो है वो मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर के मेरे खिलाफ ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी सही नीयत होना सबसे ज्यादा यानी जरूरी होता है, अच्छा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, और इसी से फिर अमाल की हिफाजत करना भी आसान हो जाता है। फिर इल्म हासिल करने के बारे में भी फिर वो मिसाल दी थी मुजाहिद शुएब साहब ने, उस वक्त मिसाल दी थी कि इल्म हासिल करना अपनी इस्लाह के लिए, ना ये कि मैं इल्म हासिल करूँ ताकि दूसरों को पढ़ाऊँ, क्योंकि दूसरों को पढ़ाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अगर इस नीयत से खाली इल्म हासिल करेंगे तो फिर कल को अगर ना पढ़ा सके तो फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है। या ये कि इसकी वजह से फिर जो है वो शैतान जो है ना वो तकब्बुर दिल के अंदर डालेगा, ठीक है। फिर शैतान अच्छी नीयतों को एक्सप्लॉइट करना जानता है, ठीक है, लेकिन सही नीयत को ना वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ٹھیک ہے، وہ صحیح نیت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں ہوتی ہے، شیطان اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اچھی نیتوں کو شیطان ایکسپلائٹ کر سکتا ہے جو کہ اچھی ہوں لیکن صحیح نہ ہو. تو یہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا تو یہاں پر جو ہے نا یہ صحیح نیت اور اچھی نیت والا معاملہ یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس والے حدیث کے تحت، بلکہ یہاں پر ایکسپلسٹلی بری نیت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ شہرت حاصل کرنا یہ تو بری نیت ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دکھاوے کے لیے کام کرنا یہ بری نیت ہے. تو پھر بری نیت کا پھر جو ہے نا وہ عذاب ملتا ہے، یعنی کلیئر کٹ عذاب، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی تھوڑا ثواب مل جائے گا اور زیادہ ثواب نہیں ملے گا، اور ایسا نہیں ہے، بلکہ بس اسٹریٹ عذاب، ٹھیک ہے. اچھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے، ٹھیک ہے، یہ شرک جلی نہیں ہے. جلی کہتے ہیں بالکل obvious شرک، ٹھیک ہے. تو جلی جو ہے نا پھر وہ جو عبادت کے درجے میں کسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے نا تو اس کو شرک جلی کہا جاتا ہے، اور وہ بڑا شرک ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ شرک خفی، یعنی یہ دل کے اندر چھپا ہوا ایک جذبہ ہوتا ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ مجھے تم سے شرک جلی کا خوف نہیں ہے تمہارے اوپر، بلکہ تمہارے اوپر شرک خفی کا خوف ہے کہ تم ریاکاری کرو گے، کہ دنیاوی مفاد کی خاطر نیکی کا کام کرو گے، ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی مسلمان جو ہے وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ بس اس کے اعمال کے فائدے سے وہ محروم رہ جاتا ہے، اور یہ کہ شیطان کے لیے پھر دروازہ کھل جاتا ہے. جب کوئی انسان شرک خفی میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اس کو مزید گھسیٹتا ہے راستے کے اوپر، حتیٰ کہ اگر وہ چل پڑے شیطان کے راستے پر تو وہ ایونچولی شرک جلی کا مرتکب بھی اس کو بنا کے چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے. علم پر عمل نہ کرنا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جتنا ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اس کے مطابق عمل کرے، ٹھیک ہے. تو وبال کا مطلب کہ مصیبت، یعنی وبال کا لفظ جو ہوتا ہے یہ صرف نیگیٹو میننگ میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر تشریح تو خیر یہاں جو انہوں نے لکھی ہے کہ برادری یا نفس کی پیروی کی وجہ سے شریعت کے خلاف عمل کرنا وبال اور نقصان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو انہوں نے ایک سادہ سی بات لکھ دی جو کہ شور ہم سب سمجھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نفس کی خواہشات کی وجہ سے جو آپ کے پاس علم ہے آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں تو پھر یہ وبال اور نقصان ہو جاتا ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ امید ہے کہ جس کے سمجھنے سے پھر ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں گے، کیونکہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ علم جتنا ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، یعنی آپ کا علم جو ہے نا وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا، تو پھر ظاہر ہے شیطان کہتا ہے کہ بھائی یعنی کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر رہو، جیسے ہو ویسے ہی رہو، ٹھیک ہے. تو اس کا ایک تو ویسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا حدیث کے تحت کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی نہ میں علم حاصل کروں اور نہ میرے اوپر کوئی رسپانسبلٹی بنے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ اس ایسے شخص کو جو ہے وہ دو عذاب ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ بلکہ دو گناہ ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک گناہ علم نہ حاصل کرنے کا، اور دوسرا گناہ اس پر عمل نہ کرنے کا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے علم حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں ان کو اوائڈ کرنا جو ہے نا دس از نو ایکسکیوز یا دس از نو وے آؤٹ، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے علم حال، ٹھیک ہے. علم حال کی ذرا آپ میں سے کوئی تعریف بتائے، ویسے اس کلاس میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے کسی یعنی سیشن میں. تو علم حال کیا ہوتا ہے؟ اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ علم حال کے بارے میں شریعت پہ کیا حکم ہے؟ علم الحال، علم وچ ایوری ون نیڈس ٹو ہیو، حال کا امر پہچان یہ فرض ہے. جی حال کا امر پہچاننا، جواب تو آپ نے صحیح دیا ہے، لیکن چلیں میں باقی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ علم حال وہ حال ہوتا ہے کہ جو کہ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسے کہ انہوں نے فرمایا ڈاکٹر شبیر صاحب نے. لیکن یہ ہوتا کیا ہے ठीक है, ये वो होता है कि जो आपके ऊपर हाल आया हुआ है तो उसमें शरीयत का क्या हुक्म है, जैसे ये डॉक्टर मीन साहब कह रहे हैं, ठीक है, उसमें शरीयत का क्या हुक्म है, उसको जानना ये हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। तो वो जो हदीस है वार के ना कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन वाली हदीस, ठीक है, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द के ऊपर फर्ज है, और कहीं पे इसकी एक और रिवायत के हर मुसलमान औरत पर भी, लेकिन अगर औरत का लफ्ज ना भी होता हदीस के अंदर तो भी मर्द के तहत जो है वो औरत और मर्द दोनों शामिल होते हैं। तो वो जो इल्म मुराद है वो इल्म हाल ही मुराद है, ठीक है, जैसे कि नमाज जब आपके ऊपर फर्ज हो गई तो अब नमाज के सारे मसाइल का मालूम होना, तहारत कैसे हासिल करते हैं, अगर आपके ऊपर नजासत तारी हो गई है, जनाबत की हालत है तो जनाबत की हालत से निकलने का क्या तरीका है, ठीक है, या ये कि आपका वजू टूट गया तो फिर आप वजू बनाने का क्या तरीका है, क्या है फराइज वजू, ठीक है, तो तहारत क्योंकि शर्त है नमाज की, तो तहारत के तमाम मसाइल का मालूम होना जो कि आपको अप्लाई होते हैं आपके ऊपर। अगर आप औरत हैं तो आपको हैज से निकलने का तरीका मालूम होना तो आपके ऊपर फर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप मर्द हैं तो फिर, अगर आप औरत हैं तो फिर हैज से निकलने का तरीका भी मालूम होना आपके ऊपर फर्ज है, सही। तो फिर उसके बाद नमाज अदा करना, तो नमाज के क्या फ़राइज़ होते हैं और वाजिबात होते हैं, ठीक है, तो अगर आपके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है तो फिर ज़कात के मसाइल का मालूम होना जिस हद तक के आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है, अगर आपके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है तो हज के मसाइल का मालूम होना आपके लिए इल्म हाल नहीं है, ठीक है, तो इल्म हाल का जानना फ़र्ज़ है। तो कोई शख्स कहे कि मैं इल्म हाल हासिल करूँ ना मेरे ऊपर वबा होगा, तो ऐसा शख्स जो है ना वो उस गुनाह का, यानी दो गुनाहों का मुर्तकिब होगा, ठीक है, एक तो ये कि वो इल्मे हाल को हासिल क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, ना हासिल करना उसका गुनाह है, दूसरा ये कि जब इल्मे हाल हासिल नहीं कर रहा तो उसका अमल भी जो है वो गलत होगा, ठीक है, गलत तरीके से वो कर रहा होगा बगैर इल्म के, ठीक है, तो उसके ऊपर दोहरा गुनाह है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इल्मे हाल के अलावा बाकी इल्म क्या कहलाता है, वो इल्म जो है वो यानी वो हासिल करना जो है वो मुस्तहब है, ठीक है, इल्म हाल के अलावा इल्म हासिल करना, ठीक है, यानी जैसे कि आप सर्फ और नहव का इल्म हासिल कर रहे हैं, बलागत का इल्म हासिल कर रहे हैं, या तफसीर के अंदर तफसीलात जो हैं जो कि आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती उनका इल्म हासिल कर रहे हैं, ठीक है, फिका के दीगर मसाइल का इल्म हासिल कर रहे हैं, तो वो सब जो है वो मुस्तहब है, ठीक है, तो वो वाला जो इल्म होता है ना तो उसमें भी कोई ये ना समझे कि मैं अगर हासिल कर लूंगा तो मेरे ऊपर वो मुसीबत बन जाएगा, वबाल बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी मामला ये होता है कि अगर आप एडिशनल इल्म हासिल कर रहे हैं जो कि मुस्तहब था आपके ऊपर, फर्ज और वाजिब नहीं था, तो ऐसा इल्म हासिल करने में आपको बस करना यह है कि आप सही नीयत के साथ उस इल्म को हासिल करें जो कि अपने इसलाह की नीयत होती है, ठीक है, सही नीयत क्या होती है, अपने इसलाह की नीयत होती है, और ये कि मैं इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करूंगा जिसको कहते हैं ना, ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आपके पास मौजूद हो ना आपके उस इल्म हासिल करने के अंदर, सही नीयत और दूसरी ये कि उस पर अमल करने की नीयत होगी, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं और उसको आपके खिलाफ बतौर वबाल के इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स क्या कि आपको उसको सही इस्तेमाल करने की तौफीक भी दे देते हैं, ठीक है, गोया कि ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है आपके लिए, ठीक है, ये सही नीयत जो है ना और अमल का इरादा, ये दोनों चीजें ना आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती हैं। अब रास्ते के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या मकसद होता है कि जब आप सड़क पर जा रहे हैं तो आप चाहते तो नहीं है जी कि मैं एक्सीडेंट का शिकार हो जाऊं, ठीक है, लेकिन अगर तकदीर के तहत एक्सीडेंट हो गया आपका, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको इरादा करके तो नहीं निकले थे ना कि मैं किसी को गाड़ी मारूंगा या किसी की गाड़ी से टक्कर खाऊंगा, ठीक है, लेकिन जब टक्कर हो जाती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करती है, ठीक है, अगर आपको चोट लग गई तो आपका पूरा इलाज मुआवजे का खर्चा उठाती है, ठीक है, या अगर आपकी गाड़ी को डेंट लग गया तो वो गाड़ी के की जो है वो अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी जाहिर है, गाड़ी की इंश्योरेंस की पूरी कवरेज करती हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना उससे बड़ा इंश्योरर तो कोई और है नहीं ना, और अल्लाह ताला से अच्छा इंश्योरर तो कोई है नहीं, तो अल्लाह ताला फिर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी दे देते हैं, और ये हम तफसील से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा जो इल्म हासिल करना होता है ना सही नियत के साथ और अमल के इरादे के साथ, तो फिर ये आपके लिए मूजब सवाब बनता है, सवाब का बायस बनता है, और इसके अंदर एक और चीज जो है वो और भी ज्यादा आपके लिए प्रोटेक्शन बन जाती है, वो ये कि जो एडिशनल नॉलेज हासिल करना है ना, तो इसके अंदर अगर आप अपने बड़ों के हुक्म के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक ٹھیک ہے، یعنی آپ کو آپ کے شیخ نے حکم دیا، آپ کو آپ کے استاد نے حکم دیا کہ جی آپ جو ہے نا وہ ایڈیشنل علم حاصل کریں، ٹھیک ہے، تو اب تو اور بھی زیادہ آپ کی کوریج انشورڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیسے انشورڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی زیادہ انشورڈ کیسے ہو جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ اپنے طور پر ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں نا، تو ممکن تھا کہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کے نیت کے ساتھ پلے اراؤنڈ کرتا ہے، کر سکتا ہے آپ کے نیت کے ساتھ پلے اراؤنڈ، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں نے تو بڑی صحیح نیت کر لی ہے، لیکن شیطان تو آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لگا ہوا ہے نا اس کام میں، تو اس کے بیگ آف ٹرکس کے اندر تو ٹرکس کی کمی نہیں ہے، تو وہ تو گھمانا جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹرک کرنا جو ہے نا اس کا تو نام ہی ٹرکسٹر ہے نا، دھوکا دھوکے باز، تو وہ دھوکا دینا جانتا ہے، تو صحیح نیت کے معاملے میں بھی نا وہ آپ سمجھ رہے ہیں صحیح نیت ہے، لیکن وہ صحیح نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ صحیح نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے، لیکن جب آپ کسی ایسے پرسنالٹی، ٹھیک ہے، جس کو کہ جیسے کہ شیخ کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اس ڈیفینیشن کا موقع نہیں ہے، لیکن جس کو علماء اکابرین جو ہے وہ شیخ کا درجہ دیتے ہیں، جس کو سند حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کو بھی اوپر سے حکم ہوتا ہے کام کرنے کا، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ ہی کوالیفائز ایز اے شیخ، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے حکم کے اوپر اگر آپ تفصیلی علوم حاصل کر رہے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ آپ پھر آپ سمپلی یو آر فالوئنگ آرڈرس، ٹھیک ہے، فالوئنگ آرڈرس کے اندر پھر آپ کا یہ ہے کہ بھئی آپ کو اتنا بادر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ سوچیں تفکر کریں کہ جی ہاں میری نیت صحیح ہے نہیں ہے، یہ وہ ہے، میں تو حکم کو میں تو یعنی کہتے ہیں نا میں تو مالیاں، رائٹ، پنجاب میں کہتے ہیں جی میں تو مالیاں، جی ایسا مالیاں کیا، میں تو جب جو مجھے حکم ملتا ہے جی میں تو وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آف کورس شریعت کے خلاف حکم نہیں ہونا چاہیے، بس اتنی سی شرط ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو انشورنس پالیسی ہے وہ اور بھی زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے، اور ایسے بندے کو پھر عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، ظاہر ہے کیونکہ اس کی نیت اور معاملہ اور بھی زیادہ کلیئر ہو گیا، اسٹریٹ ہو گیا۔ کیا علم حال کا حاصل کرنے والے کا شمار بھی قیامت میں عالموں میں ہوگا، اور عالم کو جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ حاصل ہوگا؟ ویسے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ مستحب علم کے حاصل کرنے والے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس نے یعنی جو دین کے تفصیلی علوم ہوتے ہیں نا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے یعنی اٹھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر بڑوں کے کہنے پر اٹھائی ہو یا صحیح نیت کے ساتھ خود ہی صحیح نیت کر کے اٹھائی ہو، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نا وہ ٹیکنیکلی عالم کوالیفائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو علم کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں اور کہ جنت کے اندر ایسا معاملہ ہوگا ویسا معاملہ، تو یہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ علم کی حفاظت کا ڈیرا یعنی کا بیڑا اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ ورنہ تو ہر مومن ہی جو ہے نا پھر وہ ٹیکنیکلی بھی عالمی کہلائے گا، کیونکہ ہر اچھا مومن جو ہوتا ہے وہ علم حال حاصل کرتا ہے، بیکاز علم حال حاصل کیے بغیر وہ اچھا مومن بن ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا مومن بنے، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ٹیکنیکلی اگر کہیں جس طرح سے اصطلاحی معنوں میں جس کو کہتے ہیں، تو وہ ہر بندہ تو جو کہ علم حال حاصل کرے وہ عالم نہیں کہلا سکتا، ٹھیک ہے، ورنہ عالم کی ڈسٹنکشن ہی ختم ہو گئی پھر تو، ٹھیک ہے، ورنہ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، تو ہم نے حضرت جی سے ہی ایک بیان کے اندر سنا کہ حضرت نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا تھا کہ وہ کیا ہے، قرآن کی آیت ہے نا کہ انما یخش انما یخش اللہ من عبادہ، استغفر اللہ، میں نے چنی لکھی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں، من عباد ہی علماء، انما یخش اللہ من عباد ہی، خیر اس طرح سے جو آیت ہے، تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام سے غالب نے بہت پہلے یہ بیان سنا تھا، اس وجہ سے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں نا وہ علماء ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اس طریقے سے، تو اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی بندہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچا، ٹھیک ہے. تو اس آیت کو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہانہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اے اللہ میری ساری امت کو ہی آپ علماء والا درجہ دے دیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ دے بھی دیں گے ساری امت کو ہی علماء والا درجہ, اس لیے کہ ساری امت جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی امت تھی, ٹھیک ہے, تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نا کہ بھائی علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو خیر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والا معاملہ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا رابطے والا معاملہ, اور ایک ہوتا ہے ضابطے والا معاملہ. تو ضابطہ تو یہ ہے کہ بھئی ہر بندہ تو عالم نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, عالم کی ایک الگ مقام ہوتا ہے جس نے کہ دینی علوم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوتا ہے, لیکن رابطے والا معاملہ جو ہوتا ہے پھر وہ تو رابطے سے ملنا کہتا ہے نا جی, سورس سفارش کے ذریعے سے ملنا. تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رابطہ ہے اس امت کا خاص رابطہ, ٹھیک ہے, تو رابطے کے اوپر تو پھر ضابطے سے بڑھ کر کے عطا کیا جاتا ہے نا. خیر اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھا گمان ہی رکھنا ہے, اور جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا ہے نا, باقی اللہ تعالیٰ نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے حساب سے دینا ہے, ہمارے حساب سے کوئی تھوڑی دینا ہے اللہ تعالیٰ نے. آگے فرمایا پیشاب سے احتیاط نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب سے خود احتیاط کیا کرو, کیونکہ قبر کا عذاب اکثر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح, اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دیا, تو اگر اس نجاست سے ہم اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہمیں عذاب کا شکار ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور قبر کے عذاب کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں کہ غیبت اور پیشاب سے نہ بچنا یہ قبر کے عذاب کا باعث بنتا ہے, حتیٰ کہ ان صحابی غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جب شہادت سے انتقال ہوا تو ان کا جو پورا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یعنی جب ان کے جنازے میں چل رہے تھے تو اپنی پنجے کے بل چل رہے تھے, تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجے کے بل کیوں چل رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چونکہ اتنے ملائکہ موجود تھے ساتھ کے جنازے کے اندر کہ مجھے چلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کو دیکھ رہے تھے, باقی لوگ دیکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فیلنگ انکمفرٹیبل واکنگ کمفرٹیبلی, ٹھیک ہے, وتھ فل فیٹ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے چل رہے تھے, تو اتنے ملائکہ آئے ہوئے تھے, حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ ساتھ کے انتقال کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی رویا, ٹھیک ہے, لیکن جب ساتھ اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں ڈالا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی قبر کا کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ عذاب ہوا تھا, اور اس کی وجہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی کہ وہ جو جانوروں کا پیشاب ہوتا تھا استبل کے اندر یا فارم ہاؤس جو بھی ان کا ہوتا تھا, تو وہاں پر آپ احتیاط نہیں کر پاتے تھے ان سے, ٹھیک ہے, تو یہی سبب بنا تھا کہ اتنی مقبولیت کے باوجود جو ہے نا وہ قبر کے اندر عذاب کا باعث بنا. یہ والی چیز, If someone strives with pure intention to learn the ilm from Quran, will he, she be lost? From Quran کا کیا مطلب ہے آپ کو؟ مطلب ذرا کلیئر کر لیں, اسپیسیفائی کرنے سے پہلے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں, کیا مطلب ہے فرام قرآن؟ نماز میں خشوع خضوع کا اہتمام, آپ لکھیے پھر میں آگے جب تک کرتا ہوں. نماز میں خشوع خضوع کا اہتمام نہ کرنا. حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے وقت نماز پڑھے, وضو اچھی طرح نہ کرے, دل لگا کر نہ پڑھے اور رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی اور بے نور ہو جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھ کو برباد کیا, یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی نماز کے اندر اہتمام کرنا, نماز کو قائم کرنے کا جیسا کہ حکم آیا ہے تو قائم کرنے کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ وضو اچھی طرح سے کرے اور جس کو کہ خشوع اور خضوع کہتے ہیں, تو اپنی طور پر کوشش کر کے جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو پھر وہ نماز جو ہے وہ قبول ہوتی ہے, اور اگر ان سب میں سے کسی بھی چیز کا وہ خیال نہ کرے, بہت ہی بے دلی کے ساتھ نماز پڑھے تو ایسی نماز جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر پھر وہ بال بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں, نماز کے بارے میں تو بے انتہا موجود ہے. وداؤٹ اے پراپر گائیڈنس فرام اے شیخ مینٹر, اچھا اچھا तो इन फ्रॉम द कुरान। तो भाई असल में ना बात यही है कि बात जैसे अभी मैंने आपको कही थी ना कि प्योर इंटेंशंस वाला मामला जो है ना, ये फिर भी डाउटफुल होता है। ठीक है, इसलिए कि हम जिसको प्योर समझ रहे होते हैं ना, तो शैतान जो है ना वो मिलावट करता है। ठीक है, उसका जो है ना वो ये उसको यानी ही एक्सेल्स इन इट। ठीक है, उसको बहुत तजुर्बा है, हजारों लाखों साल का तजुर्बा है और करोड़ों इंसानों के साथ तजुर्बा है उसको। ठीक है, तो उसके लिए ना ये बात बहुत आसान होती है। तो इस वजह से जो है ना ये जो लर्निंग फ्रॉम द कुरान वाला मामला है ना, तो इसके अंदर यही होता है कि वो हमें बना के पेश करता है कि जी मैं तो प्योर इंटेंशंस के साथ ही काम कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो हमारे इंटेंशंस प्योर नहीं होती हैं। ठीक है, उसके अंदर मिलावट शामिल हो चुकी होती है। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे मशायख अक्सर हमें समझाते रहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने जो आसमान किताबें नाजिल करी, तो अल्लाह ताला ने कभी भी कोई किताब किसी मेंटोर और गाइड के बगैर नाजिल नहीं करी। ठीक है, तो इससे हमें कुछ गेट द ड्रिफ्ट, राइट, कहते हैं ना गेट द हिंट, तो कुछ तो समझना चाहिए ना। बहुत सिंपल सी तो बात है ना कि भाई कितने सारे रसूल आए जिनके साथ कोई भी किताब नहीं थी, लेकिन कोई एक किताब ऐसी नहीं आई कि जिसके साथ उसको समझाने वाला और उसको अमल में डाल करके दिखाने वाला टीचर ना आया हो। ठीक है, तो जब सहाबा कराम ने कुरान को ऐसे नहीं समझा डायरेक्टली फ्रॉम द कुरान, हालांकि कुरान उनकी जुबान में नाजुल हुआ, ठीक है, कुरान जो है वो उनके सामने नाजिल हुआ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उनको सिखाते थे, उनको पढ़ाते थे, हत्ता के सहाबा गलत समझ लेते थे कुरान को। ठीक है, इतना क्लोज होने के बावजूद सहाबा गलत मतलब समझ लेते थे। ठीक है, फिर नबी अलैहिस्सलाम उनकी इस्लाह करते थे कि नहीं, तुमने ये मतलब जो समझा ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। ठीक, कितने ऐसे मवाक़े हैं लिखे हुए किताब उलमा ने, उन यानी हदीसें लिखी हुई हैं। तो जब सहाबा कराम के साथ ऐसा मुमकिन नहीं था, तो हम अपने आप को जब ऐसा समझते हैं ना, तो ये क्या चीज़ होती है, हम समझ रहे हैं प्योर इंटेंशंस है, प्योर इंटेंशंस है, लेकिन असल में क्या हो रहा है अंदर, जिसका हम गुमान भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, लेकिन वो हो रहा होता है, हम अपने आप को सहाबा से अफजल समझ रहे होते हैं। ठीक है, हम अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझ रहे होते हैं, हम अपने आप को शैतान से महफूज समझ रहे होते हैं। एंड दीज आर यानी फेटल, कहते हैं ना फेटल मिस्टेक्स, फेटल मिस्टेक्स। तो कहां रह गई ये प्योर इंटेंशन, दीज आर फेटल मिस्टेक्स, दे किल यू स्पिरिचुअली, दे किल यू, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट प्योर इंटेंशंस। ठीक है, तो ये तो तकब्बुर है, सहाबा से अफजल समझना, शैतान से अपने आप को महफूज समझना, ये तो तकब्बुर है। और तकब्बुर के साथ कुरान को पढ़ेंगे, कुरान से हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, क्या समझते हैं आप, नहीं होगा, इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो कुरान से अकेले बैठ करके बरकत हासिल करें, अकेले बैठ के तिलावत करें, जब तिलावत करना सीख लें, लेकिन कुरान के उलूम जो है ना, ये शेख के बगैर नहीं हासिल हो सकते, ये गाइड के बगैर, टीचर के बगैर नहीं हासिल हो सकते। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सही है, बात क्लियर हुई थोड़ी। अगर छोटे बच्चे मैट्रेस या कारपेट पर पेशाब करें, तो उससे कैसे बचें, उसको पाक करने की कोशिश करें, जो पाक करने के तरीके हमने किताब उत्ताहारात के अंदर पढ़े भी थे। तो पाक अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर कुछ भी नहीं कर, पाक होने का बिल्कुल चांस नहीं है किसी चीज़ का, ऐसे तो एक्चुअली नहीं है, जब शरीयत के तरीके बता दिए गए तो फिर उसके जरिए से आप पाक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है बहुत ही मोटी है उसको नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ना उसको फिर ऐसे कवर कर देना चाहिए कि हमारा उसके साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो। ठीक है, यानी उसके ऊपर पाक पाक चादर, पाक ऐसी चीज बिठा दें कि आप जो है ना वो उस पाक चीज के ऊपर हो और उस नापाकी के साथ आपका कोई इत्तेसाल ना हो, मुतसिल ना हो उसके साथ। ठीक है, लेकिन तरीका यही है कि उनको पाक करने के जो तरीके, हत्ता कि कारपेट को पाक किया जा सकता है और मैट्रेस को पाक किया जा सकता है। नमाज में इधर उधर देखना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज में ऊपर मत देखा करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी निगाह छीन ली जाए। ठीक है, तो इधर उधर देखना जो है वो, उसके बारे में हदीसें आई हैं, जिनमें से एक तो ये है, दूसरी यह है कि जो शख्स नमाज में खड़े होकर इधर उधर देखे, अल्लाह ताला تعالیٰ اس کی نماز کو اسی پر لوٹا دیتے ہیں، یعنی قبول نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ پورا ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو ہے وہ آسانی فرما دی، اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جی نماز آپ کی ادا ہو جاتی ہے لیکن پورا ثواب نہیں ملتا، ورنہ شیطان پھر کیا کرتا کہ کہتا کہ تمہاری تو یہ پرابلم ہے، تم تو ادھر ادھر دیکھے بغیر نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، تو تمہاری ساری نمازیں جو ہے نا وہ برباد ہو گئی ہیں اور یو ہیو نو ہوپ، ٹھیک ہے، تم فورگیٹ اٹ، یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، ٹھیک ہے، تم نماز پڑھنا۔ اور ایونچولی کیا کرتا ہے، شروع میں جو اس طریقے سے کرتا ہے ہوپ ختم کرتا ہے اور پھر ایونچولی نا عمل سے محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ ہم اگر یعنی خود سے حدیثوں کو پڑھ کر کے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا اور حدیث جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی تشریح ہے، ٹھیک ہے، ہم خود سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گائیڈنس نہیں ہوتی نا، تو پھر بہت مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے اور شیطان نا مس انٹرپریٹیشن ڈالتا ہے دل کے اندر، اور وہ ایک طریقے سے گمراہ نہیں کرتا کہ صرف جو ہے وہ شہوات میں مبتلا کر کے گمراہ کرے، بلکہ شبہات میں مبتلا کر کے بھی تو گمراہ کرتا ہے نا، تو پھر وہ مایوسی کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، یعنی صرف تکبر کے راستے سے گمراہ نہیں کرتا بلکہ مایوسی کے راستے سے بھی گمراہ کرتا ہے، اس طرح سے کہ بھی تم تو گناہ سے بچ ہی نہیں پا رہے ہو، تم تو پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے ہو، پڑھ رہے ہو لیکن تم سے تو یہی چھوٹا سا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ مایوسی پیدا کرتا ہے، ہوپ لیسنیس پیدا کرتا ہے، اور اس طرح سے بھی وہ طریقے سے بھی وہ اعمال سے محروم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ون وے اور دی ادر۔ اس وجہ سے نا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بار بار میں سمجھاتا ہوں، بہت اس کے اوپر انفارچونیٹلی میں ذرا اپنے جذبات کو بھی قابو نہیں کر پاتا ہوں، لیکن بس ایسے ہی ہے کہ ہم نے جو یہ دین کی شکل بدل دی ہے نا، کتابوں سے دین حاصل ہوا کرنے کا ہم نے طریقہ خالی اختیار کر لیا ہے اور علماء سے ہم دور ہو گئے، مشائق سے ہم دور ہو گئے، اپنے آپ کو مستغنی جو سمجھنا شروع کر دیا ہے نا، اس کی وجہ سے جو فساد کریٹ ہوا ہے امت کے اندر، ٹھیک ہے، یہ فساد جو ہے نا دس از لائک یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے کمپلیٹلی شیطان کے سامنے، حتیٰ کہ وہ نوبت آ چکی ہے کہ اب شیطان کا کوئی کانسیپٹ ہی ہماری زندگی میں نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے، ہم بس خود ہی خود ہیں اور بس کتابیں اور ہمیں اور بس اور کچھ نہیں ہے، تو شیطان بہت بدبخت ہے، اس سے بچنا جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا آپ ڈاکٹر حضرات کہ جی پریونشن از بیٹر دین کیور، ٹھیک ہے، تو بھائی پریونشن کیا ہے، شیطان سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنا، یعنی بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا، بجائے اس کے کہ پہلے بیمار ہو جائیں پھر جائیں وہ بھاگتے دوڑتے پھریں لوگوں کے پیچھے کہ جی آپ مجھے کیور کریں، آپ مجھے کیور کریں، شیطان سے بچنے کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا، اور شیطان سے بچنے کے لیے یہ لیئر ہی ہوتی ہے جس کو علماء و مشائخ کی لیئر کہتے ہیں، یہ لیئر پھر ہمیں بچا کے رکھتی ہے شیطان سے، اسباب کے درجے میں ہوتی ہے، یہ بچانا اللہ نے ہوتا ہے، بیماری سے بھی اللہ نہیں بچانا ہوتا ہے اور شیطان سے بھی اللہ نہیں بچانا ہوتا ہے، لیکن جس طرح بیماری سے بچنے کے لیے ہم پریونٹیو میجرز لیتے ہیں، تو بھائی گناہ سے بچنے کے لیے پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیتے ہیں، تو یہ بڑا بدبخت ہے، یہ ایک راستے سے گمراہ نہیں کرتا، یہ اس کے پاس دیکھنے میں تلبیس ابلیس والی جو کتاب ہے اس میں تو اس کی بڑی مثالیں لکھی ہوئی ہیں کس طرح سے وہ گمراہ کرتا ہے انسان کو۔ ٹھیک ہے، ایکسٹرا کافی ٹائم ہو چکا ہے، ایک پیج الحمدللہ مکمل ہو گیا اس کا، آگے پھر کل پڑھیں گے پیج نمبر 89 سے، کوئی اور اگر سوال ہو تو پھر کل پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔